الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس کی آج آٹھویں اور بہت اہم مجلس ہے. ایک تو ہمارا موضوع بہت حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، دوسرے آج کی شب منسوب ہے حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ. ایک مرکزی شخصیت واقعہ کربلا کی جن سے ہم سب کو بہت ارادت ہے، ہم سب کو بہت عقیدت ہے، اور یقیناً ہم ان کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ سننا چاہیں گے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم بر وقت اپنے موضوع کو بھی مکمل کر سکیں اور مصائب بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ سکیں، اور جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کی تعزیت پیش کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی نئی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک سوال ہے کہ جو کئی ہمارے ساتھیوں نے اور کئی بزرگوں نے کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں پہلے جواب عرض کر لوں اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اصل میں انگلش مجلس اور اردو مجلس میں فرق صرف لینگویج کا نہیں ہوتا. جو لوگ جنہوں نے ساری زندگی مجالس سنی ہیں اور فرش عزا پہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو فرق ہے نا انگریزی اور اردو کی مجلس کا، وہ صرف لینگویج نہیں ہوتی بلکہ مجلس کا جو فارمیٹ ہے، جو ایک اسلوب بیان ہے، اور جو انداز گفتگو ہے. انگریزی میں ہر چیز بہت ایکسپلیسٹلی کہی جاتی ہے، اشارے کنائے سے بات عام طور پہ انگریزی میں کم ہوتی، بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور ایکسپلیسٹ گفتگو ہوتی ہے. اردو کی تہذیب اور اردو زبان اور اس کا محاورہ اور جو ممبر کے تقاضے ہیں اور بہت ساری اور زبان کی نزاکتیں ہیں, حالانکہ میرا تعلق لکھنؤ سے نہیں ہے لیکن بہرحال اردو زبان کی کچھ اپنی نزاکتیں ہیں. اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یا تو اپلائیڈ ہوتی ہیں جن کو کہنے کی حاجت نہیں ہوتی اردو کے مجمع میں, کہ اردو کا مجمع ہمیشہ اشاروں کو سمجھتا ہے, انگریزی کا مجمع اشارے نہیں سمجھتا. وہاں ہر بات جو ہے وہ کر کے ان کو یوں کر کے سامنے سلائیڈ بنا کے دکھانے کی ضرورت ہوتی. اردو کا مجمع اشارے سمجھتا ہے, کنائے سمجھتا ہے اور بہت کچھ بٹوین دا لائنز کہہ دیا جاتا ہے, جسے ہم بین السطور کہتے ہیں, بین السطور بٹوین دا لائنز. اور ہم اپنے مجمع کی معلومات پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا مجمع ساری زندگی فرش عذاب پہ بیٹھا ہے تو کم سے کم اتنا تو وہ خود جانتا ہے. اور بعض اوقات اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کرتے تو ہم اپنے مجمع سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان ڈاٹس کو وہ خود کنیکٹ کر لے گا. یہ ہمیں آپ کے اوپر فخر ہوتا ہے اور ہماری اور آپ کی جو یہ مجلس ہے نا, اردو کی مجلس, یہ ذاکر اور مجمع مل کے پڑھتے ہیں. اگرچہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے اور مجھے کوئی گلا بھی نہیں ہے, مجھے کوئی شکوا نہیں ہے, اور میں جیسا مجھے مجمع مل جائے میں ویسی مجلس پڑھ لیتا ہوں. تو آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں, آپ ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں, آپ نعرے کی آواز بلند کریں نہ کریں, آپ صلوات پڑھیں نہ پڑھیں, میری صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اللهم صل علی محمد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی آپ سے اصرار نہیں کیا, میں نے کبھی آپ کو زحمت نہیں دی. آپ کی اپنی مرضی, کبھی کبھار اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اچھی بات, نہیں کرتے تو چلیں. میں سمجھتا ہوں میرا وقت بچ رہا اور میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے یہ جو خواتین کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کریں جیسے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری. قرآن اس کو امر کے صیغے میں لازم کہہ کے کہہ رہا ہے, اور پھر ادھر دوسری آیت میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ خود خسارے میں رہے یا آپ کے بیوی اور بچے خسارے میں گئے تو بھی ذمہ دار آپ ہیں. تو بعض لوگوں نے, چونکہ میں نے جان بوجھ کے بات کو آگے نہیں کہا تھا کہ میں لوگوں کو بہانہ نہیں دینا چاہتا تھا, بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ معیار بنا لیا جائے تو پھر تو کئی نبی بھی خسارے میں گئے, پھر تو کئی ولی بھی خسارے میں گئے, پھر تو کئی امام بھی خسارے میں گئے. اور بات درست ہے, اعتراض جو ہے, اشکال, سوال درست ہے. حضرت نوح کا کیا ہوگا کہ وہ ایک اپنی وائف کو نہیں بچا سکے تھے؟ حضرت لوط کا کیا ہوگا؟ امام حسن مجتبیٰ کا کیا ہوگا؟ اور اس قسم کی کچھ مثالیں اور بھی ملتی ہیں بیویوں کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں. تو عزیزان گرامی, اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز بیک گراؤنڈ میں موجود ہے جو ہر مجلس میں ہم ریپیٹ نہیں کرتے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شوہر ہونے کے ناطے سے, باپ ہونے کے ناطے سے اگر اپنا فرض پوری طرح سے ادا کیا ہے,
अपनी बीवी की नजात के लिए और अपने बच्चों की नजात के लिए और उनकी सही तालीम और तरबियत के लिए और कोई कसर आपकी तरफ से नहीं रही, और इसके बावजूद अगर बीवी गुमराह हो जाए या बच्चा गुमराह हो जाए तो कयामत के दिन आप जिम्मेदार नहीं होंगे। आप कयामत के दिन, लेकिन आप जरा अपना, इससे पहले कि आप सर्टिफिकेट ले लें मुझसे कि जनाब बस सब जान छूट गई, कि ठीक है बीवी गई तो अपनी वजह से गई, बच्चे गए तो अपनी वजह से गए, और अगर आप हजरत नूह और हजरत लूत और इमाम हसन का ये जो है इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जरा अपनी कोशिश को, अपने किरदार को, अपने अमल को हजरत नूह के साथ, हजरत लूत के साथ और इमाम हसन के साथ कंपेयर करके देख लो। अगर तुम्हें वो फायदा चाहिए तो फिर अपनी एफर्ट को, अपनी कोशिश को जरा इमाम हसन के साथ मिला के देखो। इमाम हसन की जो सबसे बड़ी खूबी मुवर्रखीन ने बयान की है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा सब्र करने वाले थे और बहुत ज्यादा हलीमुत्तबा थे। तो सब्र हसन मुजतबा, और फिर उधर हजरत नूह का सब्र, और उधर हजरत लूत का सब्र, और उनकी एफर्ट्स, उनको सामने रख लो और फिर कंपेयर करो जरा अपने सब्र को, और फिर कंपेयर करो अपनी एफर्ट्स और अपनी कोशिशों को जो तुमने अपनी औलाद को नजात दिलाने के लिए और अपनी बीवियों को नजात दिलाने के लिए की है। अगर वैसी ही कोशिश, उतना ही वक्त, उतना ही सब्र तुमने भी किया है तो फिर इंशाल्लाह तुम भी हजरत नूह के साथ होगे, हजरत लूत के साथ होगे, इमाम हसन मुजतबा के साथ होगे और मोहम्मद मुस्तफा के साथ होगे, और फिर तुम्हें किसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा जी। हर चीज की हर तफसील और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अटर्नीज की तरह से उर्दू की मजलिस में बयान नहीं हो सकती, तो वो अंग्रेजी लेक्चर में होती हैं। उर्दू में बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं, अप्लाइड होती हैं, और वो जैसा कि मैंने कहा कि हम तहजीब फर्श अजा को सामने रखते हुए बहुत सारी बातें इशारों के नाम से कह के आगे बढ़ जाते हैं। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा जी वाला। कल की मजलिस में बुनियादी तौर पर हमने ये जिक्र किया था कि फैमिली के सिलसिले में कुरान ने जो हमें हिदायत दी हैं उनमें ये है कि हमें अपनी फैमिली में अपनी पूरी एफर्ट्स, टाइम, रिसोर्सेज और ऑन टॉप ऑफ दैट मोहब्बत और एहतराम। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पावरफुल टूल है ना तो वो मोहब्बत है। वो क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज दुनिया में ताकतवर नहीं है। मौलाना रूम, जो इस वक्त वेस्ट के सबसे पॉपुलर पोएट हैं, उनकी पोएट्री पेश करने का वक्त नहीं है, लेकिन उनका एक मखसूस कपलेट है जिसमें वो कहते हैं कि मोहब्बत से कांटे जो हैं वो फूल में तब्दील हो सकते हैं। खारहा गुल मिशवंद, कि खार जो है ना कांटा, कांटे को भी फूल में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन किस चीज के साथ? मोहब्बत के साथ। आम तौर पर हम जब तब्दील करना चाहते हैं किसी की एटीट्यूड को तो हम ताकत इस्तेमाल करते हैं। एवरेज इंसान जो है, एक एवरेज आदमी, मैं उसे एवरेज जो कहता हूं, वो जो एक एवरेज जो है वो जब किसी चीज को तब्दील करना चाहता है तो वो अपने मसल्स इस्तेमाल करता है। वो शाउट करेगा, स्क्रीम करेगा, धमकी देगा, थ्रेट देगा, فورس استعمال کرے گا، رف ہو جائے گا، ٹف ہو جائے گا. یہ کیوں؟ بیکاز وہ ایک ایوریج آدمی ہے، اس بیچارے کی ہمت ہی اتنی ہے. وہ جب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے تبدیل صرف، حالانکہ تبدیل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے، وہ میٹھی زبان ہے، اور وہ کسی کے ساتھ احسان ہے. عربی کا محاورہ ہے، حدیث نہیں ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے. اگر کوئی اس پہ احسان کر دے تو انسان اس کا دوسرے لفظوں میں غلام بن جاتا ہے. یو کین اون دا پرسن، لیکن اون کب کرو گے؟ اپنی اس شرافت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو جس سکل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فیملی لائف میں، جس ریسورس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا فیملی لائف میں، ہم تو سمجھتے ہیں نا پیسہ لازمی ہے، جب تک پیسہ نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی، کھیسا خالی ہے بھائی، ابھی بچہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، یہی ہوتا ہے نا، ابھی کماتا نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی انکم نہیں ہے. پیسے آئیں گے، والیٹ بھر جائے گا، سیلری ہوگی تو شادی ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے اور پھر شادی کے بعد گھرداری کے لیے، گھر میں سکون رکھنے کے لیے، ہر چیز آرڈر میں رکھنے کے لیے کرنسی ڈالر جل جلالہ جو ہے وہ اس کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن آئیے قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، سورہ روم ہے، یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، چیپٹر 30 آیت 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے شوہر یا تمہاری بیوی کو پیدا کیا تمہاری اپنی جنس سے، تمہاری اپنی نو سے. تو کریٹڈ یور میٹس فروم یور اون کائنڈ، تمہاری اپنی کائنڈ سے خلق کیا. اور لتسکنو الیہا، اور کیا ریسورس آپ کو دیا ہے؟ جب آپ کی شادی ہو جائے گی، میٹ بن جائیں گے، تو ریسورس کیا ہے؟ وجعل بینکم مودتن ورحمتن. دو ریسورسز ہیں شادی کو، شادی خانہ آبادی بنانے کے لیے، اور گھر کو خاندان بنانے کے لیے، اور فیملی کو صحیح اسپرٹ میں اس کو ریز کرنے کے لیے. جو دو ریسورسز، پیسے کی بات نہیں ہو رہی، سیلری کی بات نہیں ہو رہی، فوڈ کی بات نہیں ہو رہی، گھر کی بات نہیں ہو رہی، کار کی بات نہیں ہو رہی، جن دو ریسورسز کا قرآن ذکر کرتا ہے، ایک کا نام مودت ہے اور ایک کا نام رحمت ہے. گھر کی گاڑی ان دو پہیوں سے چلتی ہے، گھر کا نظام ان دو ریسورسز کے اوپر چلتا ہے. مودت، اس محبت کو کہتے ہیں جس میں احترام بھی شامل ہو. ایک ہے عربی زبان کی یہ نزاکتیں ہیں، ایک ہے لفظ محبت، یہ بھی عربی کے لفظ ہے جس سے محب ہے، محبوب ہے، محبت، اور ایک لفظ ہے مودت. مودت سے مراد وہ محبت ہے کہ جس میں احترام بھی شامل ہو. یہی وجہ ہے کہ جب خدا نے اجر رسالت کے طور پہ وہ آیت قرآن میں نازل کی اور اہل بیت کے لیے ایک خاص قسم کی محبت کا سوال کیا، تو یہ نہیں کہا کہ میں تم سے نہیں مانگتا وما اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا. محبت کا سوال نہیں کیا تھا، مودت کا سوال کیا تھا کہ میرے اہل بیت سے وہ محبت کرو کہ جس کے ساتھ احترام بھی شامل ہو.
صلی علی محمد.
بعض اوقات ہمارے پاس ہمارا یہ لوکل کلچر ہے, وین یو لو سم ون, جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو احترام ختم ہو جاتا, اس کے بالکل فرینک ہو جاتے ہیں نا, پھر تو کہتا ہوں اگر کوئی ریمائنڈ بھی کروائے کہ بھائی ذرا خیال رکھو یہ تم سے بڑے ہیں, ان کا رشتہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں, ہمارا ان کے ساتھ بڑا محبت کا رشتہ ہے, لہذا ہم ان کو ابیوز کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے ان کے ساتھ دوستانہ ہے, تو دوستانے میں احترام رخصت ہو گیا. امیر المومنین کے صحابی کی روایت ہے آپ کی شہادت کے بعد کہ امیر المومنین کی خصوصیات میں سے یہ تھا کہ ہی واز ون آف اور سیلف وین ہی واز یو, جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے امیر المومنین تو ہی واز ون آف اس, بہت ہمبلی ہمارے ساتھ امیر المومنین ایسوسیٹ کرتے تھے, ہمارے ساتھ بہت قریب ہو جاتے تھے, ہمارے درمیان جو فاصلے ہوتے تھے ان کو مٹا دیتے تھے, امیر المومنین ہمارے ساتھ بہت کلوزلی منگل کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امیر المومنین کی ہیبت, امیر المومنین کا احترام, امیر المومنین کی عظمت کبھی ہماری دماغ میں کم ہوئی ہو یا ہماری نظروں میں کم ہوئی. دوستی بھی تھی, تعلق بھی تھا, محبت بھی تھی, لیکن وہ احترام کا رشتہ وہ پھر برقرار رکھتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ فیملی کے ساتھ پہلا کیا ہے, پہلا ریسورس ٹو رن دا فیملی اور اسٹیبلش دا فیملی کیا ہے, مودت. اور پھر اس کے بعد کہا صرف مودت سے بھی کام نہیں چلے گا, مودت سے ایک مرحلہ آگے ہے اور وہ کیا ہے, رحمت. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت بن جاؤ. ہم رحمتن للعالمین کے تذکرے تو کرتے ہیں, ہم اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے تذکرے تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے یہی چاہ رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے رحمان تم بھی اپنے گھر میں بن جاؤ, ایک چھوٹے سے رحیم تم بھی بن جاؤ. سوال یہ ہو رہا ہے, اس کو سمجھنے کی, یہ ہے نزاکتیں زبان کی اور قرآن کے بیان کی. یہ جو کہا کہ یہاں پہ مودت اور رحمت تمہارے درمیان پیدا کی ہے, یعنی پریکٹیکلی اب تم ڈیمانسٹریٹ کرو اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, ایک چھوٹے چھوٹے رحمان, ایک چھوٹے چھوٹے رحیم, یا کم از کم اس رحمان اور اس رحیم کا ریفلیکشن بن جاؤ اپنے گھر کے اندر, تمہارے گھر کے ماحول میں ہر طرف محبت ہو, مودت ہو اور رحمت ہو. اس سے گھر چلتا ہے, اس سے گھر بنتا ہے, اس سے گھر میں ایک پازیٹیویٹی پیدا ہوتی ہے. گھر کے اندر پھر میاں بیوی کے درمیان جو ٹینشنز ہوتی ہیں, جو مسائل ہوتے ہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوتے, اور پیدا ہوں تو وہ حل ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان مسائل یا پیدا ہی نہیں ہوتے, اور اگر پیدا ہوں تو وہ حل ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اتنا اہم ہے میاں اور بیوی کے درمیان تعلق, محبت, رحمت, مودت, کہ اللہ نے سورہ فرقان میں, اب یہ نیا ریفرنس ہے, قرآن کا 25 سورہ ہے, سورہ نمبر 25, سورہ الفرقان, اس کی ورس نمبر 74 ہے. 74 آپ نماز میں قنوت میں یہ دعا پڑھتے ہیں مومنین کی, عباد الرحمن کا تذکرہ ہے اس آیت میں, آیت نمبر 74 جو ہے, 74 آیت ہے سورہ الفرقان کی, اس میں اللہ نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا ہے, اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کیا ہے, اپنے بہت اچھے بندوں کا تذکرہ کیا ہے. ان کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے ان کی ایک علامت بیان کی ہے, اور وہ علامت کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ خود کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے, آن ٹاپ آف دیٹ وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں, اور کیا دعا کرتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب, اے ہمارے خدا, ہمیں ہمارے ازواج, ازواج جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ, میں نے کل کہا نا, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہمیشہ ترجمہ شوہر کر دیا جاتا ہے, لیکن میں اس کا ترجمہ ہمیشہ سپاؤس کرتا ہوں, وچ از ایپلیکیبل آن بوتھ. تو یہ ترجمہ جو ہے نا ہمارے ہاں, وہ عام طور پہ ہی چلتا رہتا ہے ہر چیز میں, اور ہر چیز میں جو ہے وہی ہے کہ یہاں آیا شوہر ترجمہ کر دیا, تو اس سے مراد صرف شوہر نہیں ہے کہ عورتیں بیچاری ہر وقت دعا کرتی رہتی ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے, مگر مردوں کی ذمہ داری نہیں. یہاں تو اللہ مردوں کی دعا کہہ رہا ہے. وہ کیا دعا کرتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹنڈک ہمارے بیویوں سے ہمیں عطا فرما, ہمارے شوہروں سے ہمیں عطا فرما, اور ہماری اولادوں سے ہمیں کول آف دا آئی دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں ہمارے گھر سے دے, ہماری بیویوں سے, ہمارے شوہروں سے, اور ہمارے بچوں سے. پھر اگر آپ اور گہرائی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بات کو ذرا اور ان ڈیپتھ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کلام خداوندی ہے. اس میں ایک ایک لفظ کو, کہ کون سا لفظ استعمال ہوا, کون سا صیغہ استعمال ہوا, کون سا ٹینس استعمال ہوا, سینٹینس کی کمپوزیشن کیسی ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو اس کی اور نزاکتیں ہیں, آرڈر آف دا ورڈز, کس آرڈر میں الفاظ بیان ہوئے ہیں, اس سے پھر آپ مزید ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ مومنین پہلے دعا ازواج کے لیے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا اولاد کے لیے کرتے ہیں. تو اب آرڈر سمجھ میں آ گیا کہ کون زیادہ امپورٹنٹ ہے, جبکہ عام طور پہ کیا ہے کہ آئی ایم لیونگ ود ہم اونلی فار سیک آف مائی چلڈرن, آئی ایم لیونگ ود ہر اونلی فار سیک آف مائی چلڈرن, یعنی اب میری ساری جو ہے توجہ اور میرا سب کچھ جو ہے بچوں کے, بچے اہم ہو گئے اور شوہر جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا, بچے اہم ہو گئے اور بیوی سیکنڈری ہو گئی, یعنی اب جو ہے ساری توجہ شوہر کی بھی, باپ کی بھی بچوں پر ہے, اور ماں کی توجہ بھی بچوں پہ ہے. اور یہ ہوتا ہے ہمارے کلچرز میں کہ عام طور پہ وہ پھر یتیم سے بن کے شوہر بھی گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وائفز ان کو اٹینڈ ہی نہیں کرتی, ان کا خیال نہیں کرتی, ان کے حقوق نہیں پورے کرتی, ان کو کیئر نہیں کرتی, ان کی ساری توجہ بچوں کی طرف چلی جاتی اور وہ بائی پاس کر جاتی ہیں ہسبینڈز کو. اور بعض ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں, بعض فادرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی توجہ نہیں دیں گے, ان کا سارا ہم و غم بچوں کی طرف ہو جائے گا, اور اسی سے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اسی سے بہت سارے مسائل گھر, وہ جو ایونچولی سرد مہری پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, گلے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اور پھر پتہ ہے کہ جب تم شوہر کو ناراض کر کے اور ڈس اپوائنٹ کر کے گھر میں بٹھاؤ گی اور پھر بچوں کے اوپر ساری توجہ دے گی, تو گھر کے اندر پتہ ہے پھر کیا تماشا ہوگا. When he is angry, تو گھر کے اندر کی جو انوائرمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگی, وہ برتن بھی اٹھائے گا تو ادھر مارے گا ادھر مارے گا, دروازہ بند کرے گا تو سلیم کرے گا ٹھک کر کے, فون رکھے گا تو یوں کر کے, اور اس کی باڈی لینگویج, اس کی آنکھوں کے اندر جو خون اترا ہوا ہے, بیکاز اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں, یہ اسٹل مین, فادر ہو گئے تو فادر ہونے سے یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کی نیڈز ختم ہو گئیں, اس کی نیڈز ابھی بھی ہیں, اور جیسے جیسے لائف, جیسے جیسے عمر گرو کرتی چلی جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں نیڈز ختم ہو گئیں, نیڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس کو زیادہ ایموشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ کمپنی چاہیے, اس کو زیادہ خدمت کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ آپس میں کوآپریشن کی ضرورت ہے، مرد ہے یا عورت ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب اس عمر میں کیا ہے، ٹھیک ہے بس کھانا دے دیا ہے، گرم کرو کھاؤ اور بیٹھو، اور مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو مائی گرینڈ چلڈرن، میرے میں ادھر جا کے مجھے اپنی بیٹی کو ہیلپ کرنا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو ہیلپ کرنا ہے. کئی دفعہ میں یتیموں کا حال دیکھتا ہوں، مسجدوں میں آتے ہیں بیچارے نماز پڑھنے کے لیے، تو پتہ چلا جناب زوجہ محترمہ گئی ہوئی ہیں کسی دوسرے شہر میں، ان کو ایسے چھوڑ کے جیسے اندھے بچے کو ماں مسجد میں چھوڑ کے چلی جاتی. بھائی زوجہ آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ جی وہ گئی ہیں وہاں پہ ہمارے بیٹے کے پاس، ہماری بیٹی کے پاس، شی نیڈیڈ ہیلپ اینڈ ہی نیڈیڈ ہیلپ. جب تمہیں ہیلپ ہوتی ضرورت ہوتی ہے تو تمہارا بیٹا بھی وہاں سے کام چھوڑ کے آتا، تمہاری بیٹی بھی آتی ہے اپنی فیملی کو چھوڑ کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کے، اپنے کام کو چھوڑ کے، وہ تو نہیں آتے. لیکن آپ کے لیے بڑا آسان ہے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا یا اپنی بیوی کو چھوڑ دینا. اس سے گھر میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. آپ کبھی بھی اپنے گھر میں محبت کا وہ ماحول نہیں پیدا کر سکتے، احترام کا ماحول نہیں پیدا کر سکتے بائی پیسنگ یور اسپاؤس. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تم فرسٹ پرائیورٹی اپنی اسپاؤس کو دو، شوہر کو دو، بیوی کو دو، اور پھر جب ماں اور باپ میں وہ محبت ہوگی، وہ احترام ہوگا، کوآپریشن ہوگا، ورکنگ ٹوگیدر ہوگا، تو گھر کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، گھر کے اندر پازیٹیو انرجی جو ہے ہر طرف سے پیدا ہوگی. وین یور چلڈرن ول سی، جب بچے دیکھیں گے ماں باپ کو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سرو کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، تو بچوں میں بھی ایک احساس پیدا ہوگا، وہ گھر میں پیسفل محسوس کریں گے، گھر میں پیس ہوگا، امن ہوگا، گھر میں ان کو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے. لیکن جب وہ گھر میں دیکھتے ہیں ایک کی شکل بگڑی ہوئی ہے، دوسرے کی شکل بگڑی ہوئی ہے، یہ اس سے بات نہیں کر رہا، وہ اس سے بات نہیں کر رہی، وہ سیدھے ہاتھ اس کو کوئی چیز دے نہیں رہی، وہ سیدھے ہاتھ کوئی چیز لے نہیں رہا، they don't have good respectful communication with one another، تو بچے جو ہیں ان کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، they see nightmares. یہی بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تم ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلا لو، بٹ دے ول فیل، دے ول نیور گیٹ دوز ہائی اینڈ گڈ گریڈز. اس لیے کہ وہ جب کلاس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ گھر میں ماں باپ کی لڑائی یاد آ رہی ہوتی، دے آر سو مچ بادرڈ، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بےچارے افیکٹڈ ہیں گھر کی نیگیٹو انوائرمنٹ سے، کہ وہ جب اسکول میں بھی جاتے ہیں تو نرس ایزیلی ان کو گیس کر لیتی ہے، اور وہ آتی ہیں پوچھتی ہیں بیٹا ٹھیک ہو، کیا ہے، سم تھنگ از رانگ، کچھ ہوا ہے گھر میں، پاپا نے تو نہیں مارا، ماما نے تو نہیں مارا، گھر میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی. سو مینی چلڈرن پیپل گیٹ ان ٹربل بیکاز نرس ایسڈ دا چلڈرن اینڈ چلڈرن ٹولڈ دا ہول اسٹوری کہ رات کو ہمارے گھر میں لڑائی ہوئی، فائٹ ہوئی، اور وہ پہلے جو بات پولیس کو نہیں پتا چلی تھی تھرو اسکول اینڈ نرس دے گاٹ دا انفارمیشن. تو بچے جو ہیں دے ڈونٹ ڈو گڈ ان دیئر اسکول. آپ ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں لے جائیں، اسلامک اسکول میں لے جائیں، آپ ان کو اپنے ٹاؤن کے سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن اور اسکول میں داخلہ دلا لیں، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے. وہ بچے وہاں پر ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پہلے ماں باپ سے بدزن ہوتے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں کہ جو پھر دین اور مذہب سے بھی دور ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب ماں باپ کی نہیں چلتی نا بچوں کے اوپر، پہلے تو اپنی چلاتے ہیں، لیکن جب بچے باغی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ कि नहीं चलती तो फिर माँ बाप, वो ईरानी, एक ईरानी लैंग्वेज का मैं ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, फिर वो अल्लाह को खर्च करते हैं, फिर वो रसूल को खर्च करते हैं, फिर वो इमाम को खर्च करते हैं, फिर वो दीन को खर्च करते हैं, फिर वो मजहब को खर्च करते हैं। खर्च करने का मतलब क्या कि उनका सहारा लेते हैं। अब तक तो शाउट किया, स्क्रीम किया, बच्चे को मारा पीटा, उसको जितना हो सका उसको दबाया, जब नहीं हुआ तुम्हें नहीं पता हम मुसलमान हैं और अल्लाह ने यह कहा है कि यू कैन नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, तुम्हें नहीं पता कुरान में यह लिखा है, तो नाउ ही वॉज हेटिंग यू, नाउ फ्रॉम नाउ ऑन ही विल स्टार्ट हेटिंग इवन अल्लाह इन कुरान। पहले तुमने काम को बिगाड़ा, उसको खराब किया, बच्चे को अपने से भगाया, अब तुम चाह रहे हो बच्चा खुदा से भी भागे, अब चाह रहे हो कि बच्चा मौलाना से भी भागे, अब ये चाह रहे हो कि बच्चा दीन से भी भागे, इसलिए कि बच्चे को काबू करने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए अब आपके पास और कोई चीज रह नहीं गई। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? और ये हो रहा है अजीजाने गिरामी, मैं कोई खलाई बातें नहीं कर रहा, मेरी 35 साल की सर्विस है, 35 ईयर सर्विंग द कम्युनिटी, और मेरा बल्क टाइम जो है वो काउंसलिंग में जाता है, फैमिलीज के साथ जाता है, कपल्स के साथ जाता है, मीडिएटिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन जाता है। अगर किसी को शक हो तो शिकागो कॉल करके पूछ लीजिएगा, आई एम नोन फॉर दैट। मेरे लिए कॉलें दूसरे मुल्कों से और दूसरी स्टेट से आती हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैं कोई खलाई बातें नहीं कर रहा, मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूं, आई ओपनिंग फैक्ट्स, कि अगर आपने अपनी फैमिली को जन्नती बनाना है, अपने आप को जन्नती बनाना है, इस दुनिया में कामयाब होना है, बच्चों की हाई फीस दे रहे हैं आप स्कूलों में और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में, और उनको इंसान बनाना है, उनको फैमिली के साथ कनेक्ट रखना है, उनको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रखना है, उनको दीन और मजहब के साथ कनेक्ट रखना है, तो उसका तरीका यह है कि अच्छी पेरेंटिंग करें, घर में पहले अपना एक दूसरे से ताल्लुक ठीक करें, मियां बीवी एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के साथ सही तरीके से कोऑपरेशन करें, बिकम वन यूनिट एज हस्बैंड एंड वाइफ, और फिर एक दूसरे को इन्फोर्स करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के जो पोजीशंस हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि बाप इस तरफ जा रहा है माँ इस तरफ जा रही है, बाप कुछ कहता है माँ कुछ कहती है, और उससे फिर बच्चों को रास्ता मिल जाता है, बच्चों को दे आर लुकिंग फॉर, वो देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे मतलब में बात कर रहा है। तो मां की बात अगर बच्चों को सूट कर रही होती है तो वो मां के हो जाते हैं, बाप की बात सूट हो रही है तो वो बाप के हो जाते हैं, दे कीप जस्ट स्विचिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशन, और एक टाइम आ जाता है कि दे डोंट हैव एनी ट्रस्ट एंड दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर ईदर वन ऑफ देम, ना बाप का एहतराम रह जाता है ना मां का रह जाता है, और वो दोनों से फारिग हो जाते हैं, और जो मां बाप से भाग जाते हैं आम तौर पर वो दीन और मजहब से भी भाग जाते हैं। एक सलावत पढ़िए बाबा वाला, तो बच्चों घर में टाइम देने की जरूरत है और क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है। मैं आपके सामने जो कह रहा हूं, अगेन ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, अब आपके सामने एक हदीस पढ़ रहा हूं, एक सलावत पढ़िए बाबा वाला, पैगंबर अकरम की हदीस है ये, फरमाते हैं जुलूसुल मरई इंदा इयालिही अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन इतिकाफिही फी मस्जिदी हाजा। पैगंबर फरमाते हैं कि किसी मर्द का अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ घर में बैठना अल्लाह की नजरों में ज्यादा महबूब है बनिस्बत इसके कि वो शख्स मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी में आकर एतिकाफ में बैठ जाए। अंदाजा फरमाया आपने एतिकाफ का कितना सवाब है, اور وہ اعتکاف بھی مسجد نبوی والا اعتکاف، مگر پیغمبر کہتے ہیں تمہارا بیوی کے ساتھ بیٹھنا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ انگیج کرنا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ان کے ساتھ مل کے گھر میں ایکٹیویٹی کرنا، مل کے گھر کے اندر گفتگو کرنا، اس کی ویلیو اللہ کے نزدیک میری مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ہے۔ تو گھوم پھر کے بات کہاں پہ آئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں دنیا میں یا آخرت میں، تو پہلے فیملی میں کامیابی ضروری ہے۔ فیملی میں کامیابی کیسے ہوگی کہ ہم محبت کا رشتہ، مودت کا رشتہ، رحمت کا رشتہ، انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ، کوآپریشن کا رشتہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم ٹائم انویسٹ کریں، بیسٹ آف آور ٹائم اینڈ بیسٹ آف آور ریسورسز، وہ اپنی فیملی کے اندر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو پھول کھلیں گے اس گھر کے ماحول میں، اس گھر کو گلشن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر پھر جو پھول کھلیں گے، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوں گے، کوئی زینب ہوں گی، کوئی ام کلثوم ہوں گے، کوئی عباس ہوں گے، کوئی یہ پھول جو ہیں یہ ان گودوں میں کھلتے ہیں، ان گھروں میں کھلتے ہیں جہاں گھر میں محبت ہوتی ہے، جہاں گھر میں رحمت ہوتی ہے، جہاں گھر میں احترام ہوتا ہے، جہاں گھر میں شریعت پہ عمل ہوتا ہے، جہاں پہ میاں اور بیوی مرج البحرین یلتقیان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مرج البحرین کی طرح ایک دوسرے کا سایہ بن جاتے ہیں، دو یک جان اور دو قالب بن جاتے ہیں، پھر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا زے والا، بہت ساری باتیں کہنی تھیں اور بہت ساری باتیں ابھی کہنے کی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں آج گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی ان معروضات کو آگے بڑھاؤں، اور دن بدن ہم اب ظاہر ہے کہ فائنل نائٹس ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ پہلے ہی محسوس کر رہے ہیں کہ مولانا وہ جو روایتی مجلس ہوتی ہے وہ نہیں پڑھ رہے، اور وہ ایشوز جو عام طور پہ ان مجالس میں ڈسکس ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے، تو بھائی اگلے سال آپ مجھے نہ بلائیے گا، یہی ہے نا جی اللہم صلی اللہ، لیکن میں اپنا فرض ادا کر کے جاؤں گا، جس چیز کو میں اپنی تکلیف شرعی سمجھتا ہوں، جس چیز کو میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں، جس کے بعد میں اپنے مولا کے سامنے، اپنے امام وقت کے سامنے کھڑے ہو کے کم از کم کہہ سکوں کہ ہاں مولا میں نے کوشش کی تھی اپنا فرض ادا کرنے کی، قیامت کو سوال ہو تو میں جواب دے سکوں کہ ہاں میں 10 رات کو وہاں ممبر پہ بیٹھا تھا اور میں نے کوشش کی تھی، تو میں تو اپنا فرض منصبی ادا کروں گا۔ ایک واقعہ بیان کر کے جو اسی کے ساتھ مربوط ہے، ہم مصائب کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ ہماری الحمدللہ شیعہ کمیونٹی میں قرآن کے بعد، سورہ یاسین کے بعد، جس ٹیکسٹ کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری تقریبات میں، قرآن اور سورہ یاسین کے بعد جس ٹیکسٹ کی سب سے زیادہ ریسیٹیشن ہوتی ہے، اس ٹیکسٹ کا نام ہے حدیث قصہ، جو کہ مومنین کو اکثر زبانی یاد ہوتی ہے۔ ہم کوئی نیا گھر لیں، اس میں موو ہوں تو حدیث قصہ سے شروع کرتے ہیں اپنا معاملہ، شادی بیاہ ہو تو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، کوئی اور تقریب ہو تو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ اور حدیث قصہ جو ہے عزیزان گرامی، یہ وہ سٹوری ہے کہ جو ہمارے گھر کے سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے، اگر ہم حدیث قصہ کا ترجمہ اور بٹوین دا لائنز جو میسج ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارے گھروں میں کوئی پرابلم پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، رٹے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ کون فاسٹ پڑھتا ہے اور کون کتنی مکھی بھی اسی کو اسائن کرے گا کہ جو جلد سے جلد ختم کرے۔ मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, यानी मुखी भी उसी आदमी को असाइन करेगा कि नोज हु इज, जो सबसे जल्दी खत्म करता है उसको असाइन करो। और हम भी घरों में भी कोई प्रोग्राम करें तो ऐसे ही आदमी का इंतखाब करते हैं कि भाई जो जल्दी जल्दी पढ़े। और उसको एक बड़ा लतीफा हुआ, इत्तेफाकन अब आ गया है बातों में तो मैं कह दूं, मैं लॉस एंजलिस गया हुआ था और मजालिस थी, गालिबन ये अय्याम आज़ाद थे शहादत अमीरुल मोमिनीन के माह मुबारक में। मौलाना रिजवी साहब और मैं आम तौर पर एक ही किस्म के सेंटर्स में इनवाइटेड होते हैं, क्योंकि हमारी लाइन तकरीबन एक ही जैसी है, मैसेज एक ही जैसा है। तो आम तौर पे जहाँ मुझे बुलाया जाता है उनको भी बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें बुलाया जाता है मुझे भी बुलाया जाता है, तो नॉर्मली हम एक ही ट्रैक पे चलते हैं। ये ज़ैनबिया था उस इदारे का नाम, माह मुबारक था। एक साहब कोई ईस्ट अफ्रीकन मेंबर थे कम्युनिटी के, और उनको कहा गया कि वो शबे जुमा थी, ज़रा दुआए कुमैल पढ़ दें। अब वो बेचारे लगे दुआए कुमैल पढ़ने। हमारे पाकिस्तान के एक बड़े आज़ादार ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे थे जिनको बाद में मरसिया पढ़ना था। अब वो देख रहे हैं कि ये तो दुआए कुमैल जो है इनकी ख़त्म नहीं हो रही और उनको मरसिया पढ़ना है और जल्दी है, तो वो कहने लगे भैया इसको ज़रा खींच के रखो, भैया ज़रा इसको खींच के रखो। अच्छा वो बेचारे, उनका उर्दू में हाथ तंग था वो खींच के ये समझे कि इसको जरा और थोड़ा एक्सटेंड करो जैसे ईरानी पढ़ते हैं, उन्होंने जरा उसको थोड़ा और उस मोड में ले गए। अब जो उन्होंने देखा कि भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रही और ये तो और लंबा कर रहे हैं, उनका भैया मैंने तुमसे कहा इसको खींच के रखो, उन्होंने उसको और खींचना शुरू कर दिया और मैं इस पास बैठा हुआ देख रहा हूं। तो उनको ये जल्दी है कि ये अमीरुल मोमिनीन का कलाम, अमीरुल मोमिनीन की जो दुआए कुमैल है इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, मीर अनीस के मरसिये की अहमियत ज्यादा है। आप प्रायोरिटीज को जरा समझने की कोशिश करें कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मीर अनीस की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा मकाम है, वो हमारे हीरो हैं, और मरसिये की बड़ी अहमियत है, लेकिन कहां मीर अनीस और कहां इमाम अली, कहां मीर अनीस का कलाम और कहां इमाम अली का कलाम। लेकिन उनको जल्दी है कि इसको खींच के रखो, जल्दी खत्म करो कि फिर मैं मरसिया पढ़ूं। तो अजीजाने गिरामी, हमारा कल्चर काफी हद तक अपसाइड डाउन हो चुका है, इसको ठीक करने की जरूरत है। यही हदीस किसा अगर लोग समझ के पढ़ें, इसको क्यों प्रमोट किया गया, इसलिए कि देखें आप बिजनेस में भी इन चीज़ों को समझते हैं, आप ट्रेनिंग दें ना किसी को, तो एक तो होती है थ्योरी, आपने स्लाइड्स तैयार की, मटेरियल दिया, लेकिन अगर आप कोई रोल मॉडल पेश कर दें तो रोल मॉडल से लोगों को समझना आसान हो जाता है। तो फैमिली लाइफ क्या होनी चाहिए एक मोमिन की, उस फैमिली लाइफ का जो एग्जिबिशन है, जो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है कि एक फैमिली में तीन जनरेशंस हैं, ग्रैंडफादर है, पेरेंट्स हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इन तीन जनरेशन का आपस में कम्युनिकेशन कैसा हो, इनका एक दूसरे का साथ रिश्ता कैसे हो, ये एक दूसरे को एम्ब्रेस कैसे करते हैं, ये एक दूसरे को सलाम कैसे करते हैं, ये एक दूसरे से इजाजत कैसे लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ बैठते कैसे हैं, ये एक दूसरे के साथ खड़े कैसे होते हैं, अगर इसको सीखना हो तो उसकी सबसे अच्छी मिसाल वो हदीसे के साथ। थका हुआ बाप घर में आता है, और वो बाप भी कोई आम बाप नहीं है, वो बाप खातमुल अंबिया बाप है, वो बाप वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा का तर्जुमान बाप है, वो बाप के जो खुदा के बाद اس پوری کائنات میں سب سے عظیم ہے. اور وہ آتا ہے اس بیٹی کے گھر کہ اس بیٹی سے بہتر دنیا نے کوئی بیٹی پیدا نہیں کی. اس بیٹی کے پاس وہ باپ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بیٹی میں تھکا ہوا ہوں, مجھے تھکاوٹ ہے, مجھے چادر لا کے دو کہ میں چل کے تھوڑی دیر آرام کر لوں. جناب سیدہ چادر لاتی ہیں, پیغمبر اندر جا کے کمرے میں چادر لے کے لیٹ جاتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اپنے گھر کا ماحول سامنے رکھیے, میں اپنے گھر کا ماحول سامنے رکھوں, تھکا ہوا باپ گھر میں آئے اور بیٹی سے کہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مجھے تھوڑی دیر نیپ لینا ہے, میں کمرے میں جا رہا ہوں, اتنے میں گھر میں آپ کا کوئی بچہ, اس بیٹی کا بچہ گھر میں داخل ہو اور وہ اچھلتا کودتا جیسے بچے آتے ہیں, وہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا, دوڑتا ہوا, بھاگتا ہوا وہ بچہ گھر میں داخل ہو, تو مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت ماں جو ہے گھر میں, اس بچے کی ماں اور اس باپ کی بیٹی, وہ کیا کرتی ہے؟ امیجیٹلی اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا انگلی یہاں جاتی ہے یا نہیں؟ گرینڈ پا از ٹیکنگ نیپ, تھکے ہوا ہے میرا باپ, یور گرینڈ پا از ریسٹنگ, اس وقت آرام کر رہا ہے. خبردار خاموش ہو جاؤ, کوئی بات نہ کرو, اور بہتر یہی ہے کہ دوبارہ واپس گلی میں چلے جاؤ, جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو. گھر سے نکال دیا, جاؤ گلی میں جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو, گھر میں گرینڈ فادر آرام فرما رہے ہیں. مگر یہ فیملی کیسی ہے؟ کبھی سوچا کیا کانٹیکسٹ ہے, کس کانٹیکسٹ میں حسن آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, اور کتنے کس طرح سے بچہ گھر میں داخل ہو کے ماں کو سلام کرتا ہے؟ الفاظ پہ غور کیجیے, اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں, پھر جا کے گھر حدیث قصہ کو دوبارہ مطالعہ فرمائیں کہ کس ادب کے ساتھ, کس احترام کے ساتھ, کن الفاظ کے ساتھ حسن ماں کو سلام کرتے. یہ ادب ہے بچوں کے لیے جو ہمیں سکھانا ہے اپنے بچوں کو, اور پھر کس محبت کے ساتھ, کن الفاظ کے ساتھ, کس شفقت کے ساتھ ماں بچے کو جواب دیتی. اور جب بچہ کہتا ہے کہ اچھا میرے نانا ہیں گھر پہ تو میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں, تو فاطمہ کو چاہیے تھا نا روک لیتی کہ ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے, تھوڑا آرام کر لیں, ریفریش ہو لیں, تھکے ہوئے ہیں, پھر جب آ جائیں گے تو ان کو مل لینا. لیکن فاطمہ جانتی ہیں کہ اسلام میں جو گرینڈ فادر کا اور گرینڈ سن کا رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اس میں نیپ ویپ نام کا کوئی جانور نہیں ہوتا. جب گرینڈ چائلڈ آئے اور وہ گرینڈ فادر کے پاس جانا چاہے, گرینڈ مدر کے پاس جانا چاہے, تو اگر محمد عربی کیوں نہ ہو اور وہ چادر کے نیچے آرام کیوں نہ کر رہا ہو, وہ چادر کے نیچے نیپ کیوں نہ لے رہا ہو, وہ بچے کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنے فادر کے پاس, گرینڈ فادر کے پاس جا سکتے ہو. یہ ہے اس فیملی کا کلچر. اب ایک بیٹا آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, اور پھر جس انداز سے آتے ہیں اور جیسے پیغمبر ان کو اپنے ساتھ, پیغمبر کی تھکاوٹ اتر گئی. جب حسین پہلو میں آ گئے, حسن پہلو میں آ گئے, علی پہلو میں آ گئے, فاطمہ پہلو میں آ گئی. دیکھیں میں نے کل کہا تھا کورا تو عین کول, یہ جو ریفریشمنٹ ہے ہماری وہ پینے پلانے اور میوزک میں نہیں ہے, ہماری ساری ریفریشمنٹ اور ریلیکسیشن ہماری فیملی کے ذریعے سے ہے, ہماری اولاد کے ذریعے سے ہے, ہمارے بچوں کے ذریعے سے ہے. ہم اپنی تھکاوٹیں اتارتے ہیں بچوں کو ہگ کر کے, بچوں کو اٹھا کے, بچوں کا بوسہ لے کے, بچوں کو چوم کے, بچوں کا احترام کر کے, بچوں کو فیڈ کر کے, بچوں کے ساتھ کھیل کے, بچوں کو کھلا کے ہم اپنی تھکاوٹیں بھی دور کرتے ہیں, اپنے غم بھی دور کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بابا زیبا. حدیث قصہ کا میسج یہ ہے, حدیث قصہ کا میسج یہ ہے کہ تین جنریشنز کا آپس میں, گرینڈ پیرنٹس, پیرنٹس اینڈ چلڈرن, ان کا آپس میں رشتہ، تعلق، محبت، احترام اس طرح ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی، یہی ماحول پیدا کرنے کے لیے علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، عقیل مجھے کسی ایسی عورت کا بتاؤ، کسی ایسے خاندان کا بتاؤ کہ جہاں سے میں شادی کروں. ساری زندگی پیغمبر کی نصرت میں نے کی تھی، جب پیغمبر کے بیٹے پہ بنے تو میرا بیٹا ہو جو میرے والا فرض ادا کر کے نصرت فرزند محمد مصطفیٰ کرے. ایک دلیر اور ایک بہادر اور ایک شجاع بیٹا چاہیے علی کو. یہاں سے پھر فیملی کی اہمیت کا پتہ چلا کہ ماں کا اثر ہوتا ہے، جہاں باپ کا اثر ہوتا ہے دونوں کا اثر ہوتا ہے. باپ کا اثر، باپ تو علی ہیں ہی، لیکن علی یہ چاہتے ہیں کہ اب ماں بھی ایسی ملے کہ جس سے عباس جیسا بیٹا پیدا ہو. وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے کہتا ہوا آگے بڑھوں گا. عقیل نے رہنمائی کی، مشورہ دیا اور کہا کہ ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے فاطمہ، اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، جن کی کنیت بعد میں جب وہ چار بیٹوں کی ماں بنی نا تو ان کی کنیت ہو گئی ام البنین، اس وقت سے فاطمہ تھی، کیا ان سے شادی کیجیے. پیغام بھیجا، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی. ہمارے اساتذہ علماء کرام، ہمارے سینئر علماء بیان کرتے تھے کہ جیسے ہی رخصتی ہوئی نا اور یہ نئی دلہن فاطمہ کلابیہ امیر المومنین کے گھر کے دروازے میں داخل ہوئیں تو دروازے کے پیچھے شہزادیاں کھڑی تھیں، زینب، کلثوم، جو بڑھ کے اپنی اس نئی ماں کا استقبال کرنا چاہتی تھیں. اس سے پہلے کہ زینب اور کلثوم اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کے اپنی اس نئی ماں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، فاطمہ کلابیہ زمین پہ گر جاتی ہیں اور اپنے ہاتھ زینب اور کلثوم کے پیروں پہ رکھ دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، نہیں، تم میری شہزادیاں ہو، تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم دختر رسول کی بیٹیاں ہو، میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کے نہیں، تمہاری کنیز بن کے رہوں گی. یہ جو عباس ساری زندگی اپنے آپ کو غلام کہتے رہے نا، آپ پیچھے سے دیکھیے یہ تربیت عباس کو کس نے دی تھی کہ یہ آقا ہے اور تو غلام ہے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو حسن حسین کے ایکول نہ سمجھنا. تم علی کے بیٹے ضرور ہو مگر وہ فاطمہ زہرا کا بیٹے، اور تم فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہو. اس طرح سے ام البنین گھر کے آنگن میں آئیں اور کہا کہ نہیں، تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم میری شہزادیاں ہو، میں اس گھر میں رہوں گی تو کنیز بن کے رہوں گی. اور اسی طرح سے جناب ام البنین رہیں. ان کی عظمت اسی لیے ہے کہ انہوں نے فاطمہ کا احترام کیا، زینب و کلثوم کا احترام، اصل میں احترام کس کا تھا؟ فاطمہ زہرا کا احترام تھا، اور فاطمہ زہرا کا احترام رسول اللہ کا احترام تھا. اب اس گھر میں عباس پیدا ہوتے ہیں. عباس کو وفا کا سبق، غلامی کا سبق، اور حسین کی محبت کا سبق، اور اہل بیت کی محبت کا درس یہ ماں نے دودھ میں گھول کے پلا دیا تھا. میں سمجھتا ہوں فاطمہ کلابیہ نے جو لوریاں بھی دی ہوں گی نا عباس کو، تو وہ بھی اسی میسج کی دی ہوں گی. اور اس طرح سے عباس کی پرورش ہوتی ہے. شہید مطہری ایک واقعہ بیان کرتے تھے، عام طور پہ جب حضرت عباس کی شہادت پڑھتے تھے تفصیل سے تو یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ غالباً جنگ صفین کا موقع تھا. اس وقت حضرت عباس کی عمر تقریباً 11-12 سال کے لگ بھگ تھی، لگ بھگ 11-12 سال کی عمر تھی. گئے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ، اور امام حسن حسین تو گئے ہوئے ہی تھے. مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسا تعلق خدا نے بھی پیدا کر دیا تھا، ماں باپ کی تربیت بھی تھی اور ایک تعلق خدا نے بھی پیدا کر دیا تھا کہ عباس ہر وقت حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ان دونوں بھائیوں میں ایک خاص کیمسٹری بھی تھی. ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ مولا حسین ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو. دوڑ کے سامنے گئے, کہا مولا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں پیاس لگی ہے, میں پانی دیکھ رہا تھا. شہید مطہری نے بیان کیا کہ عباس نے فوراً ایک بڑا سا برتن اٹھایا, دوڑ کے گئے پانی لینے کے لیے, اس کو پانی سے بھرا, اس کو سر پہ رکھا اور پھر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جلدی جلدی پانی حسین تک پہنچے. اب کھلے منہ کا برتن ہو اور سر پہ رکھا ہو اور آپ دوڑ رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہے کہ پانی چھلکتا ہے. پانی چھلکتا ہے تو وہ پانی چھلکا جس سے عباس کا پورا سر, چہرہ, جسم, لباس تر ہو گیا. اب جب عباس آئے نا اس حالت میں اور مولا حسین کی خدمت میں وہ پانی پیش کر رہے تھے, پاس علی بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے, علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا یا علی یہ تو خوشی کا مقام ہے, یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کا ایک بیٹا دیکھیے اپنے بھائی کی کیسے خدمت کر رہا ہے. آپ اس منظر کو دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تم آج کا منظر دیکھ رہے ہو اور میں چشم امامت کے ساتھ ایک منظر اور دیکھ رہا ہوں. اس دن بھی عباس پانی لینے کے لیے جائیں گے لیکن عباس کے جسم پہ چھینٹے پانی کے نہیں ہوں گے, خون کے ہوں گے, اور میرا عباس خون سے شرابور ہو جائے گا. مگر حسین تک پانی کو لانے کی پوری کوشش کرے گا. عزیزو بس آخری جملے ہیں, کربلا سج گئی ہے, دونوں طرف محاذ لگ چکا ہے. اب ایک کے بعد ایک پہلے اصحاب رخصت ہو چکے, آل بھی رخصت ہو چکے. آخر میں جو سب سے آخری تین شہید ہیں نا عاشورہ کے, آخری شہید سب سے آخر میں تو مولا خود ہیں لیکن ان سے پہلے علی اصغر ہیں اور ان سے پہلے عباس ہیں. عباس آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, مولا اجازت دیجئے, مولا اجازت دیجئے. کہا عباس تو تو میرا علمدار ہے, تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے, عباس تو تو میری کمر ہے, عباس تیرے بھروسے پہ تو ان بیبیوں نے مدینہ چھوڑا تھا, عباس تیرے بھروسے پہ تو یہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, عباس تو مان ہے ہم سب کا, عباس میں تجھے کیسے رخصت کر دوں, میں تمہیں کیسے رخصت کر دوں. ہر مرتبہ عباس پلٹ جاتے تھے. اب جو عباس آئے نا اور اجازت مانگی, کہا تو میرا علمدار لشکر ہے, کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا مولا جس لشکر کا آپ نے مجھے علمدار بنایا تھا وہ لشکر کہاں ہے؟ اب تو کوئی لشکر نہیں رہ گیا مولا, اب تو آپ ہیں اور میں ہوں, مولا اب تو اجازت دے دیجئے. کہا اچھا عباس اگر جاتے ہو تو جانے سے پہلے یہ بچے بہت پیاسے ہیں, یہ بچے بہت پیاسے ہیں, کچھ تھوڑا سا پانی لا کے ان کو پہلے دے دو, پھر اس کے بعد چلے جاؤ, ہم سب کو ادھر ہی جانا ہے. عباس گئے خیمے کے دروازے پہ, آواز دی. عباس کا اپنی بھتیجی سکینہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ جانتے ہیں, عباس کتنے اچھے چچا تھے, یہ سکینہ کے دل سے پوچھو اور سکینہ کی محبت چچا کے ساتھ. آواز دی, سکینہ بیٹے باہر نکلو, ذرا مشکیزہ باہر لاؤ, میں تمہارے لیے اور بچوں کے لیے پانی لاؤں. ایک مرتبہ عباس نے مشکیزہ لیا, عباس نہر الکمہ کی طرف گئے. میں مختصر پڑھ رہا ہوں, عباس کا راستہ روکنا چاہا گیا, پورا لشکر سامنے آ گیا لیکن علی کا شیر اس طرح سے آگے بڑھا کہ سب کو ہٹاتے ہوئے راستے میں عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا, وہاں سے اپنے مشکیزے کو بھرا اور اب واپس جلدی سے عباس خیمے تک پہنچنا چاہتے ہیں. عزیزو دشمن نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ادھر کی دنیا ادھر چلی جائے لیکن یہ پانی عباس خیمے تک نہ پہنچا سکے. اب
अब्बास का कंसर्न लड़ाई नहीं है, अब्बास जंग नहीं करना चाहते, अभी जंग के लिए बाद में आएंगे, अभी पानी पहुंचाना चाहते हैं। अब्बास खैमे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ रहे थे कि एक जालिम ने छुप के आपके दाएं शाने पे एक ऐसा वार किया, ये वही शाना था जिसमें मिशकीजा था। जल्दी से अब्बास ने उस मिशकीजे को पकड़ के अपने बाएं कंधे में डाला और चले, घोड़े को तेज किया। अब जो आगे चले एक शकी और आया, उसने बाएं शाने पे तलवार का वार किया ताकि ये बाजू भी कलम हो जाए। जल्दी से अब्बास ने उस मिशकीजे को अपने बाजू से निकाला, यूं सामने रखा, अपने सामने रख के और अब्बास ने घोड़े को दौड़ाया कि किसी तरह से पानी का ये मिशकीजा ये खैमे तक पहुंच जाए, ये सकीना और असगर तक पहुंच जाए। लेकिन अजीजो एक तीर ऐसा आया जो मिशकीजे में लगा, मिशकीजे से पानी गिर गया, अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब अब्बास परेशान है, बाजू कलम हो चुके और मिशकीजा जो है उससे पानी गिर चुका, सोच रहे हैं अब्बास के अब क्या करें और किधर जाएं। एक जालिम आगे बढ़ा, उसके हाथ में लोहे का खौद था, उसके हाथ में एक लोहे का गुर्ज था, उसने लोहे के गुर्ज के साथ अब्बास के सर में आके एक जर्ब मारी। अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे हैं। मेरे वक्त के इमाम इमाम जमाना ने ज़ियारत नाहिया में अपने चचा अब्बास को सलाम करते हुए ये कहा, मेरा सलाम मेरे चचा अब्बास पे जो घोड़े से उतरे तो उनके बाजू न थे। अब्बास अपने चेहरे के बल जमीन पे उतरे। मातम